أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. دو مسئلے زیر غور تھے، ایک حج بیت اللہ سے واپسی پر وہاں کی سرگزشت سنانا، اور یہ بہت ضروری تھا. دوسرا یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کے مسائل، آداب، اور اس سلسلے میں بعض لوگوں کی بے احتیاطی اور اس سے بچنے کے طریقے اور پرہیز. تو موضوع ایسا رکھ لوں گا جس کا تعلق ماضی سے بھی ہو اس میں حج آ جائے گا، اور مستقبل سے بھی ہو اس میں محرم اور اس کے آداب آ جائیں. وہ اس لیے کہ محرم الحرام قدیم تاریخ ہے، انبیاء اور مرسلین کے زمانے میں ان کو جو خدائی عزت ملی ہے، آسمانی کتاب یا صحیفہ یا دیگر انعام و اکرام، تو کہتے ہیں کہ وہ محرم کا مہینہ ہوتا تھا. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ بھی 10 محرم بتائی. دنیا میں موجود ہے. اور بہت سارے اچھے واقعات عظمت اور بزرگی کے وہ محرم سے وابستہ ہے. بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں بھی اور دیگر معتمدات اور معتبرات میں بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب ہجرت فرمائی، فرأى اليهود يصومون، یہود کو دیکھا کہ وہ روزے سے، آپ نے پوچھا ما هذا الصوم، کس چیز کا روزہ ہے؟ فقالوا يوم انزل الله فيه موسى ومن معه واغرق فرعون واله. یہ وہ دن ہے عاشور محرم کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی ہے، اور فرعون اور ان کے ساتھ لاؤ لشکر کو غرق کیا ہے. تو پیغمبر کی نجات اور عزت پر امت خوش ہوتی ہے، اور امت جب خوش ہوتی ہے تو عبادت کرتی ہے. امت جب غمگین ہوتی ہے تو بھی عبادت کرتی ہے. اس لیے غم کے موقع پر جنازہ مشروع ہے اور خوشی کے موقع پر نکاح مشروع ہے، کیونکہ مسرت اور مدرت، سرہ اور درہ، دونوں حالتوں میں احکام کا پابند رہے گا مسلمان، اور صبر کے موقع پر اسے علیحدہ اجر ہے، اور شکر کے موقع پر اس کو علیحدہ صلہ ہے اور انعام ہے. انما الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب و کتاب اجر عطا فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور بڑھا دے گا, خوشیاں اور عطا کر لے گا. اس لیے خوشی انتہائی مسرت انسانی زندگی میں وہ ازدواج کی خوشی ہے. ایک روایت میں کہ ایک صحابی کا بیٹا ہو گیا تھا, اس کا خیال تھا کہ اونٹ ذبح کرے, تو حضرت نے فرمایا یہ موقع دو بکروں کا ہے, کل جب وہ جوان ہو جائے اور اس کی شادی ہو تو کئی اونٹ ذبح کر لو, لیکن یہ عقیقہ ہے ولیمہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ازدواج کی خوشی زندگی کی بڑی خوشیوں میں سے ہے. اور بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی رسوم منع فرمائے, عتیرہ, رجبیہ, رقبہ, مختلف نیروز اور مہرجان, اور یہ جاہلی رسوم تھے. آج فلاں مہینہ اس کی تاریخ ہے خوشی, آج ایران میں پھول لگ رہے ہیں خوشی, آج سورج کا یہ کروٹ ہے خوشی, آج چاند کا یہ کروٹ ہے خوشی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خرافات, اس کا تم سے کیا تعلق ہے. اور بہت سارے پروگراموں پر پابندی لگائی. تو صحابہ کا ایک گھرانہ کسی شادی کے ولیمے میں شریک ہوا تھا, وہ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ سے ملنے لگے. وہ ڈر گئے کہ آپ نے تو عتیرہ اور عجبیہ اور رقبہ اور نیروز اور مہرجان اور کتنے سارے بدعت اور ناکارہ قسم کے پروگرام روکے ہیں, شاید اس ازدواج کی خوشی میں جو دعوت ہے یہ بھی منع ہو. تو بخاری میں آپ نے ان کو کہا قدم تم خیر مقدم, یہ شادی میں جو شرکت کی یہ بہت اچھا کام ہے, یہ صحیح ہے, یہ جائز ہے. تو میں اس سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ خوشی کا موقع ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ نے کہا اعلن النکاح وجعلوا فی المساجد, نکاح کھل کر منعقد کرو اور مسجدوں میں رکھو. وَضْرِبُوا عَلَيْهَا بِالدُّفُوفِ, اور ان پر نقارے بجاؤ. امام اعظم کہتے ہیں یہ محاورہ ہے, اور یہ بات کرو دف نہ بجاؤ, شور مت کرو. وَضْرِبُوا عَلَيْهَا بِالدُّفُوفِ کا مطلب ہے کہ شور کرو, یعنی شادی کونے کانچے میں خفیہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی غلط معاملہ ہو. چنانچہ اس 15ویں صدی میں ایک شادی منعقد ہوتی ہے, ہمیں کہتے ہیں آپ نکاح پڑھانے آ جائیں. میں پوچھتا ہوں کہاں, میری گھر میں, تو میں ان سے کہتا ہوں مسجد میں نکاح رکھو, کہتے ہیں ایسا ہو ایسا ایسا. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آج معذرت ہے, یہ نکاح صحیح نہیں اور اس میں کچھ کمی ہے, کل عدالتی طور پر اس میں دقت پیش آ سکتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اصل میں ضد زنا ہے, زنا چوری چکوری سے ہوتی ہے, زنا کبھی کھل کر نہیں ہوتا, تو نکاح کو کھل کر رکھ لیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی خفا ہو, تکلیف ہو, اعتراض ہو تو سامنے آ جائے. اور ویسے بھی جب زیادہ سے زیادہ مسلمان شریک ہوں گے دعائیں دیں گے, اور پھر مسجد میں نکاح منعقد کرنا, اور پھر سنت طریقہ ہے کہ جمعے کے دن ہو اور عصر کے بعد ہو, کیونکہ جمعہ کے دن جو مقبول گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، علت تحقیق وہ وقت خطبے سے شروع ہوتا ہے اور عصر کے بعد جا کے مکمل ہوتا ہے. پھر شریعت میں غم کو جلدی ختم کرنا ضروری ہے، غم کو طول نہ دیا جائے. تو جنازہ اگر جمعہ کے دن پیش آیا تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ تدفین ہو جائے، یعنی جمعہ کا لمحہ جس میں نماز جمعہ جائز ہوتی ہے یہ لمحہ مرحوم کو یا مردے کو قبر میں مل جائے، تو احادیث کے مطابق قیامت تک اس سے عذاب اٹھ جائے. اس مردے کو جمعہ مل گیا ہے، لیکن اگر جنازہ نماز جمعہ کے بعد ہو اور اس خیال سے ہو کہ نمازی بڑھ جائے، تو غایہ میں، غالیہ میں، تنویر میں اور الجوہرہ میں، فتاوی ظہیریہ میں، النہر میں، البحر میں، در مختار میں، غایۃ الاوتار میں، رد المختار میں، تمام معتبرات میں لکھا ہوا ہے یقرأ احباسها الى صلاۃ الجمعہ لیکثر علیہا المصلون. طالب علم جو بیٹھے ہیں ان کو صاف ستھری سمجھ میں عبارت آتی ہے، یقرأ احباسها، جنازہ روک لینا، الى صلاۃ الجمعہ، کہ جمعہ کے بعد پڑھیں گے، لیکثر علیہا المصلون، تاکہ نماز ہی بڑھ جائے. لفظ شروع کا دیکھو، یقرأ، جمعے سے پہلے جو جنازہ ہوگا تو 20-30 آدمی ہوں گے، اور جمعے کے بعد جو ہوگا سینکڑوں ہوں گے، ورنہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، مگر شریعت کا اتباع پہلے میں ہے، بعد میں نہیں. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ افاضات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں، جب شریعت نے ترغیب دی کہ جنازہ پہلے پڑھ لو، اب یہ کہنا کہ نماز کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے نری ہر زسرائی اور بےحود گوئی ہے، یعنی شریعت کو عقل سکھانی. بہت زیادہ نمازی ہو کوئی اچھی بات ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ محدثین کی ایک جماعت وصیت کرتی تھی کہ بس اتنے لوگ جنازہ پڑھ لے جن کو خود بخود پتہ چل جائے، یہ نہیں کہ سوزوکی پر لوڈ سپیکر باندھو، سارے جان کو آگاہ کرو، اس سے ایک جشن اور اجتماعی عید بناؤ، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض بزرگان دین اور مشاہیر کے جنازے بہت بڑھ جاتے ہیں جبکہ اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اس قسم کے 3 جنازے امت میں مشہور ہیں، ایک امام احمد ابن حنبل کا، دوسرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، اور تیسرا امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے، بڑے جنازوں میں سے اتفاقیہ بڑے ہو گئے. جمعے کے نماز سے پہلے آرام اور تسلی سے ایک مردے کا جنازہ اور تدفین ممکن تھی، اور رشتہ داروں نے صرف اس لیے روک کے رکھا کہ نماز جمعہ کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے، اس مرحوم سے، اس ناموزون رشتہ داروں نے قیامت تک جمعہ فوت کر لیا ہے. قیامت کے دن اگر اس شخص کو موقع ملے تو وہ ان اعزاء و اقربا سے شکوہ کرے کہ جمعہ ملنے دے دے مجھے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار آپ نے پہلی مرتبہ سنا، تو میں کہتا ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں تمہیں مسئلے بتاتا ہوں، قصور میں رہی ہے. تو میں جب شروع کرتا ہوں تو کہتا ہوں جو حرم ہے اللباب میں ہے، مزمرات میں ہے، درت المختار میں ہے، در میں ہے، غایہ میں ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی انفرادی تحقیق نہیں، تمام فقہا کا طے شدہ مسئلہ ہے. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب علم کا دور تھا اور علماء کو غلبہ حاصل تھا اور لوگوں میں علماء اور دین کے اتباع کا رنگ تھا. صبح سرحد میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں مرا ہے اور آج جمعہ کا دن ہے، جنازہ 11 بجے سے پہلے ہوگا، اس لیے سویرے تیار ہو جائے. اور یہ عجیب بات ہے کہ مجھے صبح سرحد میں، میں 19 سال تک وہاں رہا ہوں، مجھے جمعے کے بعد کوئی جنازہ یاد نہیں، سب جمعے سے پہلے یاد. مناسب موقع پر ان لوگوں کے نام الاحسن میں لکھوا دوں گا جن کے جنازے میری یاداشت میں قبل صلاۃ الجمعہ پڑے گئے اور جمعے کی گھڑی ان کو قبر میں مل گئی اور حدیث کے مطابق قیامت تک اس سے عذاب اٹھ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعرات کو ایک شخص مرا ہے اور جمعے کی رات کو تدفین ہو سکتی تھی اور وہ جمعے تک رکھ لے اور یہ کہے کہ جی جمعے میں مسئلہ بیان ہوا ہے لہذا ہم کب لگیں، زیادتی. ہمارے ایک عزیزم یہاں ہے، سن رہے ہوں گے گئی، اس نے ایک دن مجھے عجیب واقعہ سنایا اور بہت صدمے میں ڈالا. اس نے کہا ایک شخص کی والدہ فوت ہوئی، کہا میں تعزیت کے لیے گیا اور میں نے ان کو کہا کہ جنازے کا پتہ ہی نہیں چلا، کہ جنازہ کب ہوا ہے، وہ تو جمعے کے سے پہلے ہوگا، حضرت نے نہیں فرمایا. کہا منگل کی مری ہوئی ماں جمعے تک فریج میں رکھا ہوا ہے، خیر تو ہے. یہ ظلم ہے اور یہ بدترین خلق ہے اور یہ مسائل شریعہ نہ سمجھنا خدائی عذاب ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث میں ہے من استجمر فلیوتر، کہ جو استنجا کرنا چاہے تو کوشش کرے کہ تاک کر لے، یعنی 3 یا 5 یا 7 ڈھیلے استعمال کریں. من استجمر فلیوتر، لیکن ایک نااہل اور بدفہم اور کجروں نے اس طرح لکھا ہے کہ جب بھی آدمی استنجا کرے تو اس کے بعد وتر پڑا کرے بغیر وضو کے. من استجمر فلیوتر فلا حول ولا قوت الا باللہ. سوئی فہم، کجروی، کج عقل خدا تعالیٰ کے بڑے عذاب اور گرفتوں میں سے. مسائل کو کما حقہ سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے یہود کی مذمت کی ہے کہ یہ اچھی بات کو بگاڑ لیتے تھے، جو ہر رفون الکلم ام مواد آئے، بات کچھ ہوتی تھی اور یہ اسے کچھ اور بنا لیتے تھے. لا الہ الا اللہ. وکم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفہم السقیم. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ شریعت مقدسہ میں غم کو جلدی لپیٹنا مناسب ہے، اس لیے جنازہ جلدی ہونا چاہیے. اور اصل بہا بخاری میں ہے، جنازے میں کیوں تاخیر کرتے ہو؟ ان کان خیرن فقدموها لها، اگر وہ بہتر انسان ہے تو جنت اس کے لیے تیار ہے، آپ کیوں دیر کرا رہے ہیں؟ وہ ان کان شرن، اور اگر وہ شر ہے، بدترین انسان ہے، تو شر اور گند اپنے گھر پہ کیوں روک رہے ہیں؟ ہٹاؤ، جلدی لے، ہر حال میں جلدی لے جاؤ. اور فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر روشنی میں تدفین ممکن ہے تو رات کا انتظار نہ کریں. ابراہیم النخعی نے کہا ہے کہ تدفین باللیل مکروہ ہے، لیکن فرمایا کہ اگر رات ہی کو پیش آیا تو پھر دن کا انتظار کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں تاخیر پیش آ گئی. بس مشعل لے کر کے اور لوگ قبر کھودے اور لے چلے، اور ایک مسلمان مردے کا حق ہے کہ اس کو اپنے مقام تک پہنچا دیا جائے. ایک آدمی جنازے میں شریک ہوا ہے. بہتر و سنت طریقہ ہے کہ وہ تدفین تک رہے، کیونکہ جنازہ پڑھنے کی ایک نیکی ہے اور تدفین تک دو نیکی ہے، اور دونوں قیرات ہے، قیرات جیسے چٹانک. وَكُلُّ قِیرَاتٍ كَجَبَلِ اُحُدٍ، اور ہر قیرات احد کے برابر ہے. جیسے ایک ڈالر ہے تو یہاں ایک روپیہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کھل جائے گا یہ ہمارے روپیہ بہت سارے اس میں آ جائیں گے. اب جو شخص جنازہ پڑھ چکا ہے اور تدفین میں شریک ہوا ہے، فقہا کہتے ہیں وہ دوبارہ مردے والوں کے یہاں تعزیت نہ کرے. یہ مردے کو اور غم میں انگلیاں مارنی ہے. اوہ بڑا افسوس ہوا، افسوس جنازے پر مکمل ہو چکا ہے، قبر تک آپ ساتھ رہے، اب کیا افسوس افسوس کر رہے ہیں، تاکہ وہ اور رونا شروع کر دے کہ وہی میری امی. تعزیت اس کو کہتے، تعزیت اس کو کہتے کہ آپ کہے پیغمبر وہ نے صاحب لے دنیا لاڑو اور دچایا دماغ ہوتا ان نے ٹگا. ایسے پاک نفوس دنیا سے گئے جن کی وجہ سے دنیا منور ہے، اور لوگ کس شمارے میں. اور حدیث میں ہے کہ جب میری امت پر صدمہ آ جائے تو وہ مجھے یاد کر لے تو صدمہ کم ہو جائے گا، کہ لئی اسخابو بھی مثلی، ان کو جتنا صدمہ میری موت کا ہے اور کسی چیز کا نہیں. من شاء عبادک فلیمت فعلیک کنت اخاف، اب جس نے بھی مرنا ہے مرے، ہمیں تو آپ کی موت کا ڈر تھا. من شاء عبادک فلیمت فعلیک کنت احاضر. لا الہ الا اللہ. اور جو ایک دفعہ تعزیت کر لے وہ دوبارہ نہ جائے. لوگ کیا کرتے ہیں، تین دن تک روز وہاں کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی عجیب رواج ہے، دعا بھوکو دعا بھوکو، ہر سڑے برادی پیزے کسان براشی، ارے ہمیں دعا بھوکو بے بن بھوئی، دعا بھوکو دعا بھوکو اللہ ہو دعا بھوک اللہ ہو، یہ اٹکے دعا نہ کرے تو شرسم دے. بھائی دعا کا مطلب کہ اللہم اغفر لہو وارحمہ، اللہم ارفع درجتہ فی اعلی علیین، اللہم ثقل لہو فی میزانہ، وتقبل لہو حسناتہ، واعف عن زلاتہ وخطیاتہ، وجمیع سیئاتہ، وارزقہ وإیانا شفاعۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامۃ مقبولۃ. یہ دعا ہے. ایک آدمی مانگے سب شریک ہو جائیں. دعا کر لے جی جی اللہ اکبر، دعا کر لے اللہ اکبر. یہ تو دعا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ تو اہانت بالدعوات ہے. دعا پڑھے تو صحیح، دعا تو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، نچوڑ ہے تمام حسنات کا، مغز ہے جملہ عبادات کا، ہر قسم کے توجہات ہٹا کر آدمی دعا مانگ. تو میں جب کہیں شریک ہوتا ہوں وہاں تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو ایک بھائی ہمارا مر چکا ہے اور ہم سب اس کے غم میں بیٹھے ہیں، اب دعا سچائی کے ساتھ ہو. حدیث میں ہے اذا دعوتم تم للمیت فاخلصوا له فی الدعاء، مردے کی دعا ذرا اخلاص سے کرو. زندگی کی دعا تو اس لیے اخلاص سے کہ وہ کہے کہ مولانا نے کمال کر دیا, شاباش دے دیا ہمیں, وہ تو لمبا لمبا ہو چکا ہے, اس غریب کا کون ہے. تو فرمائی یہ دعا ذرا اخلاص سے مانگو. تو میں کہتا ہوں دعا میں دو منٹ تین منٹ لگا لے تاکہ اخلاص پیدا ہو جائے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھ لیا جائے تو جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے. مرقات شرح مشکات جلد چار صفحہ 164, ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة. ایک دفعہ جب جنازہ آپ نے پڑھ لیا, سب نے مل کے جنازے سے فارغ ہو گئے, اب اس وقت کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعا نہیں ہے. لأنه يشبه الزيادة بالركعات, کیونکہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جنازے کا کوئی حصہ ہے. سخت غلطی ہے بعض قوموں کی کہ جنازے کے بعد کہتے دعا مانگے, یہ جنازے سے انکار نہیں. جنازہ کیا چیز, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییته منا فاحی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ للایمان. یہ جنازہ بہترین دعا ہے. وہ مردہ کیا ساری نسل, سارے خاندان, سارے گزرے ہوئے مسلمان, آنے والے سب اس میں شریک ہو رہے ہیں. ایسی جامع دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اللہ, ہاں تدفین کے بعد جب مردے کو قبر میں رکھ کے اور مٹی ڈالی جائے اور قبر بن جائے, اور اس وقت امام صاحب یا ایک عالم دین یا کوئی سمجھدار نمازی دیندار اس کو کہے کہ آپ دعا کرائے, سنت طریقہ ہے کہ قبر پر چند نصیحتیں کی جائیں. بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے, باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ. یہ باب ہے کہ قبر کے پاس تدفین کے بعد حدیث کا ایک عالم واعظ کرے اور لوگ بیٹھ جائیں, اخیر تک بیٹھ کھڑے رہنا مکروہ ہے. فتاوی قاضی خان میں ہے, جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے اور جنازہ قبرستان پہنچنے کے بعد بلا ضرورت کھڑے رہنا مکروہ ہے. جب مردے کو قبر میں رکھ دیا گیا اور لوگ فارغ ہو گئے, قبر بن گئی, قبر مائی پش بنائی جائے اور اس پر پانی چڑھکایا جائے, تو بہتر ہے کہ دائیں طرف مردے کی قبر کی سورۃ بقرہ مفلحون تک اور بائیں طرف آمن الرسول سے اخیر تک دو آیتیں پڑھ لی جائے. عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے, کتابوں میں آداب اور بہتری لکھا ہے. اس کے بعد ایک عالم کھڑے ہو کر قبر کے احوال بتائے, مردے کے لیے رحمت کی دعاؤں کی تاکید کرے اور لوگوں کو تاکید کرے کہ آج یہ بھائی مرا ہے, کسی وقت ہم بھی یہاں آنے والے, ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. اور جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, اور چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہو. جسٹس صاحب نے چور وزیر کو صحیح کہا ہے کہ یہ کیوں ڈرتے ہو, جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کی اور رات بھر نہیں آتی. اور خدے نے پارا خوب راش ہو چمرا ور جانان پتا کی ہوئی نہ. لا الہ الا اللہ. تو محرم الحرام کا مہینہ, یہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ غموں کا مہینہ ہے. آج کل ان کو خوش کرنے کے لیے شہر کے کچھ علاقے کے لوگوں کو گھروں سے نکال رہے اور ان کی دکانیں اور تجارت بھی روک رہے کیونکہ یہاں سے جلوس ہوگا اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. شاید ان لوگوں نے جن کو آج اپنے گھروں سے اور تجارت سے بلا وجہ کسی کے لیے بے دخل کیا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے, عین اس وقت جب دین حق کی تائید کے لیے کوششیں ہو رہی تھی انہوں نے مطلق ساتھ نہیں دیا ہے اور انہوں نے اپنے گھر اور کاروبار کو دین سے زیادہ اہم سمجھا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدا ان غریبوں کے حال پر بھی احسان کرے. لیکن میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ جو وہاں بندر روڈوں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں رہ رہے اور ان کو کہتے ہیں ایسے جاؤ اور اس تاریخ سے اس تاریخ تک نکلو, کاروبار بھی بند رکھو, کیوں یہ یزید کے رشتہ دار ہے کیا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر دریائے فرات کے کنارے پانی بند کیا تھا اور آخر کار حضرت حسین مجتبیٰ جب شہادت نوش فرما گئے بمہاں اپنے اعزاء و اقربا کے اور ان کے بچے اور عورتیں پریشان حال رہی. یاد رکھنا اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو واقعے کربلا پر خوش ہو, سب غمگین ہوتے ہیں, سب کو صدمہ ہے. اور یزید کو علماء اہل سنت نے ناپسند کیا ہے. لسان المیزان میں ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی موجودگی میں کسی نے یزید کی زیادہ تعریف کی تو عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو کوڑے لگوائے, زیادتی کی اپنے شہداء کربلا کے ساتھ. اور شاہ ولی اللہ محدث شاہ عبدالعزیز, مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, امام الاثر مولانا انور شاہ, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی, حکیم الامت مولانا اشرف علی, مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ, ان تمام اکابر نے اپنے اپنے وقت پر تصنیف میں یزید کے افعال پر ناراضگی کی. ہمارے استاد محترم محدث العالم شارع البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ معارف السنن شرح ترمذی جلد سادس میں لکھتے ہیں وہ یزید کا نفع سے غم بلا رہے ہیں, یقیناً خطا کار تھا. ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ, فرقۃ تحبہ و فرقۃ تسبہ و فرقۃ تتوقف فیہ. مسلمانوں کے ہاں یہ اتفاق ہے کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے کوفہ کے سرے پر سن 61-62 کے درمیان میں زیادتی ہوئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما, حضرت کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ زیادتی جنہوں نے کی ہے خدا ان کو عذاب دے گا؟ خدا کی پکڑ میں ہوں گے وہ؟ امت محمدیہ ان کے بزرگوں میں سے حضرت حسین ہے, حسن ہے, پیغمبر کے نواسے ہیں, علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں, امت کا سرمایہ ہے. یہ رونا دھونے والے واویلے والے یہ کیا لگتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ہائے حسین ہم نہیں تھے, یعنی ہمارے بڑے تھے, ہم نہیں تھے. تم ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ اتنے دن بغیر پانی کے رہ لیتے. آئے حسین ہم نہیں تھے. رسم ایسا پیدا کیا گیا کہ جس سے پورے شہر اور ملک کو اجیرن کیا جاتا ہے. عبادت کا تعلق جب مذہب سے ہو اور ثواب سے ہو تو اس کی حدود اور قیود ہوتے ہیں. دیکھو جمعہ ہم مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, عید ہم ایک متعین جگہ عید کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مسلمان آرام سے آ سکتے ہیں تو وہاں ہم عیدگاہ سمجھ کر عید پڑھ لیتے ہیں. کوئی ایک تہوار بھی ایسا نہیں ہے کہ جو روڈ پر اور راستوں میں ہو. راستے کھلے رکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ضروری ہے. راستوں کے لیے تکلیف دینا کہ لوگ دور سے گھوم کے آئے ہو, یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے, اس کا جواب دینا ہوگا, اس کی شریعت کے مطابق جواب تیار رکھنا ہوگا. بغیر کسی وجہ کے ایسے حالات پیدا کرنا کہ اب لوگ گھروں میں نہ رہ سکے, اپنے کاروبار نہ کر سکے, وہاں تک جا نہ سکے, یہ حقیقت یہ ہے کہ انصاف کے حدود سے اور اعتدال کے حدود سے تجاوز. اور ان کی دیکھا دیکھی وہ دوسرا پھر کبھی اگلے مہینے کو اپنے جلوسوں کو اس طرح رنگ دے گا کہ وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. تو گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ حکومت کا کام تو امن کا قیام ہے اور لوگوں کو سکون, حفاظت اور راحت پہنچانی. لیکن میں پوچھتا ہی ہوں کہ قریبی ملک ایران وہ روافض کا سٹیٹ ہے لیکن وہاں پر کوئی جلوس نہیں ہے. کئی راستے بلاک نہیں ہوتے کیونکہ ان کے حکمرانوں کو بھی رعایا کی فکر ہے اور وہ غیر مذہبی روایات کو کبھی بھی چھلنے نہیں دیتے. حضرت علی کی شہادت پر یا حضرت حسن کی شہادت پر یا حسین کی شہادت پر بزرگان دین اور ان کے متبعین صادقین نے کبھی بھی اس قسم کی فضا نہیں دکھائی. بلکہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات پر حضرت علی کا یہ بیان موجود ہے کہ اے فاطمہ, آپ کی وفات کا صدمہ اتنا ہے کہ آنکھوں سے آنسو کے بجائے دل سے خون کے فوارے چھوٹے, لیکن آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اس میں اس طرح کا اظہار کرنا, واویلا کرنا اور جزا فضا کرنا جائز نہیں. اس لیے میں صبر کروں گا اور میں صبر کی تلقین کروں گا. صبر کوئی گپ شپ نہیں ہے, صبر شریعت کی ایک ادا ہے. وہ بشر الصابرین, اللہ فرماتے ہیں جو تکالیف شدائد اور مصائب پر جم کے رہے اور اس موقع پر بھی شریعت کے خلاف نہ کرے, انہیں مبارکباد دیں, انہیں مجدہ سنائے, انہیں خوشخبری دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون. یہ چندہ کرنے والے جو اتنے تیز چلتے ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر, تو یہ کوئی ضروری رسم ہے کہ آپ جولی باندھ کے لوگوں کے سامنے دوڑتے رہے؟ یہ غلط بات ہے اور یہ مسجد کی بے حرمتی ہے. اس طرح چندہ کرے ہی نہیں آپ, ٹائم پر اٹھا کرے اور لوگوں کے سامنے چلتے ہوئے رکے تاکہ وہ پیسے نکال کے اس میں ڈالے، کم از کم انہیں حیا آ جائے کہ اتنے بڑے دن میں ہم مسجد آئے اور ایسا دھو لیے کہ کپڑے بھی دھو کے آ گئے. یہ ان کے سامنے ہوا میں جن کی طرح دوڑ رہا ہے. بھائی اس کی ضرورت کیا ہے خواہ، جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نمازیوں کے سامنے رکنے کا، انہیں جیب میں ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام ہے. انہیں خوف ہوتا ہے کہ کیسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ جیب میں ڈلنے کے لگے اور اس خوف میں شل ہو جائے. تو ایک آدمی نے کہا کہ 100 روپے کے نوٹ نکالنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتا ہوں، 99 رائے یہ ہوتی ہے کہ بیٹے واپس جاؤ. اور خٹک کی جیب میں وہ پسینہ آیا تھا نوٹ کو، تو اس نے کہا رونا نہیں، جان دے دوں گا آپ کو، نہیں جانے دوں گا. یہ بڑے صاف ستھرے میری اقتدا میں جمعہ پڑھنے والے بڑے بالکل صاف ہو کے آتے ہیں، جیب میں جو کچھ ہو وہ غسل خانے کے باہر رکھ لیتے ہیں. اور پھر ان کی مدد و نصرت کے لیے ماشاءاللہ ہماری چند پارٹی وہ انشاءاللہ لاہور کے عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے. وہ ایسے ہوا میں جنوں کی طرح، بھائی آرام سے رہو، کوئی ضروری ہے کہ آپ آگے تک نکلے چند صفوں سے لیں، وہی اللہ برکت دے گا. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ادارے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے بزرگ نمازیوں نے ایک درخواست کی تھی کہ وقت کے گزرنے سے وہ ماہانہ چندہ بھی رک گیا، وہ بھی رک گیا، وہ بھی رک گیا. یہ ایک فقیرانہ طرز ہے، جولی ہے، یہ چلتی رہی. ایک سیٹ صاحب بیٹھے تھے، مجھے کہتا ہے کتنا جمع ہوتا ہوگا، میں 1,50,000 اس کا یہ خیال تھا کہ 5,000 کہے کہ میں ڈال لوں گا. میں نے کہا 1,50,000 جمعے میں جمع ہوتا ہے، پورے ہفتے کے اخراجات مہینے کے ختم ہوتے ہیں. اور ایک نے مجھے کہا کھا لے نہیں جمع کرو، ہم کرا دیں گے. میں نے کہا جب تو میرا موڈ ہو جائے کہ ہم نہیں کراتے پھر ہم کہاں جائیں گے، لوگوں کی عادت بھی خراب ہو چکی ہوگی. فقیری کرنے دو، اس میں خیر ہے، برکات ہے. اور ایک بہت بڑے بزرگ جو ہے چودھری کا چاندیا ممبر پہ بیٹھ گیا، ہاں یہ کام نہ کرنا، میں 100 ڈالر بیچ دوں گا. میں نے کئی مرتبہ یاد دلایا کہ وہ ڈالر کب آئیں گے، وہ بیگ سے نکل بھی رہے یا نہیں. تو خرچ کرنا سیکھو، صرف تقریریں سننا اور اس کے خلاف اور اس کے خلاف، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. اپنے خلاف بھی رد عمل دکھاؤ، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خرچ کے مسئلے میں رب العزت کو بھی بہت تاکید کرنی پڑی. 4 تاکیدات صرف صورت حدید میں ہیں. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، ہم نے دیا ہے تمہیں. تم جب پیدا ہوئے تھے تو اس کے ساتھ نوٹ بھی آئے ہوئے تھے کیا؟ ہم نے اس قابل بنایا کہ آج آپ بڑی جائیداد اور بڑی دولت کے مالک ہیں. پھر وجعلکم مستخلفین فیہ، تمہیں چند دن کے لیے دیا ہے. استخلاف کے معنی کسی کی جگہ بیٹھ کے کام کرنے والا، وہ آدمی آ جائے گا آپ کو اٹھنا پڑے گا، بھائی ٹھیک ہے ہو گیا. چند دن کے لیے آپ کو مالک بنایا ہے. دو ہو گئی، تیسری سن لو. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، چلو تمہارا صحیح قرض دے دو، میں بہتر عطا کر دوں گا. چوتھا سن لو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مر جاؤ گے دوسروں کا میراث بن جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اسی سے جنت چلے جائے اور جنت کے عالی درجات نصیب ہو جائے؟ چونکہ انسانی کمزوری یہ ہے کہ اس کو پیسے سے بڑی دلاویزی ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے شریعت مقدس نے تاکیدات 4 طرف فرمائی. اگر عقل ہے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرا مال ہے، میں نے تم کو دیا ہے، میں کہتا ہوں خرچ کرو. بہت زیادہ ضدی ہے تو فرمایا چند دن کے مالک ہو، پھر چھوڑنا پڑے گا. عارضی مالک ہو، پھر بھی نہیں سمجھا، فرمایا قرض تو ایک دوسرے کو بھی دیتے ہو، اپنے اللہ کو قرض دے دو دین کے لیے، کیونکہ وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے. پھر بھی نہیں سمجھا تو آخر میں جو ہے نا اس کا گلب دبا دیا اور فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، مر جاؤ گے رہ جائے گا اور اس میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو اپنے ہاتھ سے زندگی میں خیرات کر لو تاکہ اللہ تمہیں اجر دے. بہرحال اللہ رب العالمین محرم الحرام امن سے، سکون سے، حفاظت سے گزارے، اور جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں اللہ انہیں اعتدال نصیب کرے، اور حکومت جو یک طرفہ کاروائیاں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جمہوریت کے اخلاق کردار نصیب کر لے. ہمارے مہنامہ الاحسن شائع ہو چکا ہے، اور ہمارے عزیز مہنامے کے نائب مدیر ہمایوں مغل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس جمعے سے پہلے آ جائے، اور آ گیا تو آپ ذرا اسے لے پڑھے اور ساتھیوں کو پڑھوائے، اور اس کے لیے پیسے نکالے، مفت نہیں بٹ رہا ہے. مفت جو رسالہ تقسیم ہوتا ہے وہ ادھر وضوخانے میں پڑا رہتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ. اس لیے دین کی قدر کرو، علوم اپناؤ، مسائل سمجھو، اور اس کے مطابق اپنے بھائیوں کو، اعزاء و اقربا کو اعتدال اہل سنت کا مسلک وہ سب سمجھاؤ. استغفر اللہ، اس مہینے میں سیاہ رنگ سے پرہیز ضروری ہے، تشبہ ہے غیروں کے ساتھ. رونے رلانے والے پروگراموں میں شرکت سے پرہیز ضروری ہے، کہ یہ اہل سنت کا موضوع نہیں ہے. صحابہ کرام سے عقیدت اور احترام ضروری ہے، کیونکہ ان سے بغض خدا و رسول کے دشمنوں کا کام ہے. شہداء کربلا سے وہ عقیدت و احترام ہے، اور ان کے واقعات شہادت باعث صدمے ہیں، لیکن اس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے. کسی کے منمانی خیالات مذہب نہیں بنتے. وآخر دعوانا الحمدللہ، احمدک حمد الحامدین، واشکرک شکر الشاکرین، وصلی وسلم علی رسولک الامین ونبیک الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولأمتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام رواه الشيخان. والله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ نمازیوں کا خیال رکھیں, نمازی کے آگے مطلق نہ گزرے. بعض لوگ اعلان سنتے ہیں اور پھر بھی وہی کرتے ہیں, یہ بد نصیبی اور بدبختی کی علامت ہے. اعلان تمہارے لیے ہو رہا ہے جو آگے بڑھ رہا ہے کہ ابھی مقدس نماز آپ نے پڑھی ہے, جہنمی بننے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ حدیث میں ہے لو علم المار رماز علیہ من الوزر لوقف اربعین. اگر گزرنے والے کو پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے, 40 سال کھڑا رہتا تب بھی آگے نہ بڑھتا. نمازی بھی مجلس سے فقہ کے سامنے طویل نوافل نہ پڑھے, مختصر عمل کر کے بیٹھ جائے اور اس سے فارغ ہو کہ اگر کچھ بقایا ہو تو پورا فرمائے. ایک رافضی نے تمہاری کتاب بخاری میں روایت ہے, فاطمہ بکر عمر کے ناراض ہوئے ہیں چلی گئے, یہ کئی بخاری شریف میں نہیں, فاطمہ بکر عمر سے ناراض بخاری میں ہوئی ہے, یہ روایت بخاری میں نہیں ہے. اس طرح ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا ارد فدق کا, لیکن جب حضرت بکر صدیق نے حدیث پیش کی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو پھر حضرت فاطمہ نے ہمیشہ کے لیے یہ مطالبہ چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی الان انظر الی حوضی, میں اس وقت ممبر پر کھڑے ہو کر حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. تو حوض کوثر تو قیامت میں ہے, کیا یہ غیب دان نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, پیغمبر اپنی طرف سے نہیں, جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی سے کہتے ہیں. تو یہ علم الوحی ہے, علم الغیب نہیں ہے. اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایک یقینی امر کو ایسا ذکر کیا جاتا ہے جیسے آنکھ کو دیکھا حال ہو, جیسے الم ترک ففال رب کب اصحاب الفیل, یہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا ہے اور حق تعالیٰ فرماتے آپ نے دیکھا نہیں, یعنی آپ کے علم میں ہے. اگر کوئی بدعتی یہ سمجھے کہ جی یہ بھی دیکھنے والا معاملہ ہے تو وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما, کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے, ہم نے کھول دی. تو یہ تو بہت آگے نکل گئے, تخلیق کے وقت آسمان و زمین گتھم گتھا دے اللہ نے کھول لی. یعنی یہ مسئلہ کافروں کو بھی معلوم ہے. زمخشری جار اللہ تفسیر کشاف میں لکھتے علم ترا علم تعلم لأن العلم من الرؤیا لا الہ الا اللہ. بدعتیوں کا یہ کہنا کہ آقا کیسے میری امت شرک نہیں کرے گی قیامت تک. یہاں امت کے الفاظ نہیں, آپ نے صحابہ کو کہا تھا لا اخاف علیکم ان تشرکو, تم سے مجھے یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے. امت کا لفظ کہیں بھی روایت میں نہیں ہے, یہ دجل اور لبس ہے. دوسری بات یہ کہ کتاب الدعوات میں اور کتاب الشفاعت میں صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی, قوموں سے تنگ آ کے استعمال کی. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي, میں نے وہ دعا محفوظ رکھی ہے امت کی شفاعت کے لیے. وَهِيَ تَنَالُ لِكُلِّ مَن مَاتَ مِن أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, یہ ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جو شرک کیے بغیر دنیا سے گزر جائے. تو بدعتی پہلے شرک چھوڑے تاکہ جنتی بنے اور جہنمی ہونے سے بچے. انی لا خاف علیکم, یا خطاب امت کو نہیں ہے صحابہ کو ہے, اس پر محدثین کا اتفاق ہے. وہ آگے جو حصہ ہے کہ مجھے تمہیں یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے, البتہ مال و دولت و دنیا کی چیزوں پہ لڑ پڑو گے, یہ سب صحابہ سے متعلق ہے. اور امت شرک کیوں نہیں کرے گی؟ کیا اگر امت غیر اللہ سے مدد مانگے یا درگاہوں کو حاجت روا سمجھے تو یہ شرک ہوگا یا نہیں؟ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے سورۃ بقرہ ابتدائی صفحات میں لکھا ہے کہ جو کوئی شرک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو خزائن العرفان جو اہلیان بدعت کے سربراورد عالم ہیں, انہوں نے تفسیری فوائد میں تسلیم کیا ہے کہ یہ امت بھی شرک میں مبتلا ہوگی, اور اس کا واضح دڑا یہی فرقہ ہے جو اول سے اخیر تک, اذان سے نماز تک, اعمال سے عقائد تک, مہد سے لحد تک شرک اور بدعت میں لت پتے. مراد یہ ہے کہ قیامت تک میری امت میں جو لوگ انبیاء اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے, اجتماع کریں گے, عرس کریں گے, خبرداروں نے کوئی مشرک نہ گئے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو خدا پر کیسے جھوٹ بول رہے. وکفا بہ اسما مبینا, آپ نے اپنی قبر کے بارے میں کہا اللہم لا تجعل قبری یعبد, خدایا میری قبر عبادت گاہ نہ بنا, خدایا میری قبر جشن کی جگہ نہ بنا. آپ نے کب کہا ہے کہ اولیاء اور بزرگوں کی قبروں پر آؤ اور عرس مناؤ؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جو نبی پر اپنی بات توپے یہ جہنم میں اپنے لیے جگہ بنا رہا ہے. اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا جائز ہے یا نہیں, جبکہ اس میں ایسے لوگ بھی حصہ ڈالتے ہیں جن کی کمائی حرام ہے, تو کیا ان کا حصہ ڈالنے کی وجہ دوسرے شرکا کی قربانی پر اثر نہیں پڑتا؟ اگر پڑتا ہے تو اتنے بڑے دینی ادارے میں اس میں کیوں ملوث ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچا کرو. کسی بھی مسلمان کو بغیر دلیل کے حرام خور سمجھنا یہ حرام خوروں کی نشانی ہے, یہ حلال خوروں کی نشانی نہیں ہے. مسائل بالکل بیّن ہے اور واضح ہے, ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ حرام کمائی کی قربانی معتبر نہیں ہے. رہ گئی یہ کہ بعض نظام ایسے ہیں جیسے بینک وغیرہ کی ملازمت, انہیں کچھ حضرات بالکل ہی حرام سمجھتے تھے اور انہوں نے ہی بینک کے مردارے کو اسلامی بینک کہنا شروع کر دیا, اور کچھ حضرات ملازمت کی وجہ سے تنخواہ کو جائز اور مکروہ سمجھتے تھے. ایسوں کے ساتھ قربانی یقیناً مکروہ تو ہے لیکن حرام نہیں, اور جب تک حرمت قطعیہ نہ ہو دوسرے کی قربانی خراب نہیں ہوگی. ہاں یہ بہتر ہے کہ فارم میں اس بات کی وضاحت کی جائے, جامع سے جو فارم بٹتا ہے اس میں اس بات کی تفصیل ہے. دوسرا یہ کہ قربانی کے ایام سے پہلے کسی جمعے میں یہ بات مشتہر کر دی جائے کہ ان ان افراد کے بارے میں احتیاط ہے, وہ یا تو اجتماعی قربانی میں شریک نہ ہو یا قرض لے کے قربانی کرے اور پھر اپنے وہ مشکوک مال بلے قرض میں ادا کر لے تاکہ ان کی قربانی یا ان کے قربانی کی وجہ سے مزید اجتماعی قربانی متاثر نہ ہو. یہ عمل سنت سے ادا ملاقات اگر سجدہ لے کے سجدے کر جانا ہو تو کہہ جانے سے ان کو فون کر کے بہتر ہے کہ اطلاع ہو. بیٹی کے رشتے کا انتخاب کرنا ہو تو شرائط کیا ہونا چاہیے؟ اسلام اور متبع شرع, حلال کمائی کے مرتکبین, صوم و صلات کے پابند حضرات. حدیث شریف میں ہے جب کسی نے تم کو رشتہ پیش کیا اور تمہیں اس کے دین پر کوئی اعتراض نہیں تو آپ اس پر ہاں کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ فساد عظیم کے مرتکب ہو جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً, کہ روشنی میں اجتماعی ذکر بالجہر اولیت یا عدم اولیت وغیرہ کے بارے میں وضاحت فرمائے. اس آیت کریمہ سے تو یہ معلوم ہوا کہ ذکر آہستہ ہی ہونا چاہیے. حج کے متعلق آپ نے بیان نہیں فرمایا تو کیا اگلے جمعے بیان ہو جائے؟ حج کے متعلق میں نے حج پہ جانے سے پہلے بیان کیا, حج کے متعلق بیان نہیں, حج پر میں گزرے ہوئے سرگزشت وہ مناسب موقع پہ بیان ہو جائیں گی. طلاق کی صورت میں عورت کی عدت کتنے روز کی ہے؟ طلاق کی صورت میں خاتون کی عدت تین ماہواری ہے, احتیاطاً تین مہینے کہتے ہیں لیکن یہ 45 دن میں بھی پورے ہو سکتے ہیں. بڑی دعائیں دی اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمایا تو عید سنت کے کام جاری ساری رکھے. حضرت تھانوی نے دوسری شادی کی تھی لیکن سنا ہے کہ انہوں نے دو شادیوں کے نقصانات ہی بتائے, ایسی کسی کتاب کا حوالہ دے دیں. حکیم الامت کی دو شادیاں تھیں اور دو شادیوں کے نقصانات حکیم الامت کیا بتائے. ہر شخص جانتا ہے کہ اگر انصاف نہ کرے تو نقصان زیادہ ہے. پیغمبر نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو جائے, قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا. باقی یہ جو مسلمان بیوی اور مسلمان خاون کے نام سے کتابیں ہیں ان میں یہ مسائل ہوں گے. میرے والد نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد بڑے بھائی کے حوالے کر دی. اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور اب میں بالغ اور شاد شدہ ہوں. بھائی کہتے ہیں کہ بہنوں کو ان کا حصہ دے دیا ہے. پوچھنے ہیں کہ کیا اس جائیداد میں سے میرا کوئی حصہ ہے, اگر ہے تو کتنا ہوگا. والد صاحب کی اولاد یعنی بیٹے اور بیٹی, اب یہ پورا آپ نے نہیں لکھا ہے, بھائی تو برابر ہوتے ہیں. والد صاحب نے ایسے کیسے کیا کہ 10 سالہ چھوٹے کو محروم کر دیا؟ اگر بچہ پیٹ میں بھی ہو تو بھی وہ پیدا ہونے کے بعد وارث بنتا ہے. ایسی صورت میں جو پرچی آپ نے لکھی محل نظر ہے, بڑے اور چھوٹے بھائی شریعت کی نگاہ میں وراثت میں برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ مزید واضح پرچی لکھیں صورت حال اور ہمارے دارالافتاء بھیج دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جزاکم اللہ شاہ سے کہے کہ ویسے یہ تو کیا یہ حدیث کتاب سے بخاری میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں, ابوبکر اس کے شہر کی بنیاد ہے, عمر اس کی دیوار ہے. نہیں ایسی کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں. ترمذی شریف میں اس طرح ہے انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا, میں علم و حکمت کا ایک شہر ہوں اور اس کا ایک دروازہ علی بھی ہے. چمڑے کے موضوع کو مسا کرنا دوران وضو کیسا ہے؟ دوران وضو نہیں, وضو جب پورا ہو جائے تو ان پر جب موزہ شرعی ہے آپ انگلیوں کی طرف سے اوپر کی طرف انگلیاں پھیر دیں دائیں ہاتھ دائیں پہ بائیں بائیں پہ منہ بسا ہو جائے گا. عام حالات میں ایک دن ایک رات اور سفر میں تین دن تین رات تک مسا کرتے رہے گا. کچھ لوگوں کو تو عام استعمال کے کپڑے کے موضوع پر بھی مسا کرتے ہوئے دیکھا گیا, ان کا ایسا کرنا کتنا صحیح ہے. فتویٰ تو یہ ہے کہ موزہ شرعی یا چمڑے کا بنا ہوا ہو یا کم از کم اس کا تلوہ چمڑے کا ہو. جو چمڑے کا ہے اس کو کہتے ہیں مجلدین, اور جن کا تلوہ چمڑے کا ہو ان کو کہتے ہیں منعلین. اگر نہ منعل ہے نہ مجلد ہے تو پھر سخینین تو ہو. ایسے کسی دھات کا بنا ہوا کہ میلو چلے نیچے نہ ہو, اوپر پانی ڈالے اندر نہ جائے, اس کے مزاق یہ عام موزے اور جرابے نہیں ہیں, لہذا ان سے مسا کرنا ٹھیک نہیں. میں نے آپ سے سنا تھا کہ ایک شخص پر ابھی دعا سے مطالبہ تھا کہ پہلے ہم پھر ضرور جو ماں نے یہ بات والد صاحب سے کہی تو وہ بتائیں لگے مسجد نے بسم اللہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالی نے کہا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اگر مسجد نبوی میں لکھا بھی ہے تو پیغمبر نے تو نہیں لکھا, کسی نے لکھا ہوگا, لیکن حدیث یہی ہے اذا دعوت فاحمد ربک, ترمذی شریف جلد اول اور پھر جلد ثانی الدعوات الکبیر, ثم احمد ربک ثم صلی علی النبی ثم ادعو ثم اسأل تستجاب. جب بھی دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کا حمد کرو, پھر درود پڑھو, پھر دعائیں مانگو قبول ہو جائے گی. اور ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اخیر میں ہے باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. میں نے الاحسن میں بھی کوئی لکھوایا ہے کہ وہ ماہنامہ دیکھ لو, اس میں حوالے سب موجود ہیں. جملہ علماء اسلام نے کتاب الدعوات میں یہی لکھا ہے کہ پہلے حمد پھر درود. درود شریف سے دعا شروع کرنا یا کوئی بھی عمل بدعات میں سے ہے, خلاف شرع امور میں سے ہے. کچھ دن پہلے میں نے پھوپھی سے کہا قنزل ایمان میں رضا خان نے یہ لکھا ہے تو کہنے لگے کہ نبی کا مطلب یہی ہے غیب بتلانے والے, یہ تو نبی کا مطلب نہیں. نبی تو نبا سے ہے اور نبا کہتے ہیں خبر کو, تو نبی کے معنی ہے الذی یخبرو ایک, الذی ینبئ بالوحی دو, الذی ینبئ عن اللہ تین. لیکن یہ کہنا کہ نبی غیب کی خبریں بتانے والا ہے, محیط المحیط میں ہے, یہ عیسائیوں کا ترجمہ ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. صحیح, آپ نے صحیح گرفت کی ماشاءاللہ. ہمارے پڑوسی ہے ہمارے گھر میں, قرآن خوانی میں بھی بن بلائے آ جاتے ہیں, کیا انہیں قرآن خوانی میں شامل کرنا ٹھیک ہے؟ بن بلائے آئیں گے پھر آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ آپ کے ہمارے ذمہ قضا واجب ادا نماز کیسے ادا کی جائے, خاص طور پر شاکر جب وتر کی نماز آخری ہے تو قضا وتر کیسے ادا کریں؟ نماز جس طرح قضا ہوتی ہے اس طرح ہی ادا ہوگی. وتر مثلا عشاء کے چار فرضوں کے بعد تین وتر, جب بھی آپ عشاء کی نماز قضا کریں گے اللہ نہ کرے یا قضا ہو چکے ہیں, تو عشاء کے چار فرضوں کے ساتھ تین وتر. لوہا یا لوہے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے. رسول اللہ نے ہر خیر کا کام دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرمایا, کیا گھڑی دائیں کلائی سے باندھنا چاہیے؟ بس یہ ایک وجہ ہے, اور اس وجہ سے بعض بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ گھڑی یا انگوٹھی بھی دائیں ہاتھ سے ہو, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اور راجح قول شرع شمائل میں اور دیگر معتبرات میں فتاوی شام میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں گھڑی پہننا یا انگوٹھی پہننا یہ روافض کی علامت ہے. اہل سنت والجماعت انگوٹھی یا گھڑی بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں. میرے والد سے گورنمنٹ ملازم تھے, ان کے انتقال کے بعد ہماری والدہ کو پینشن دی جاتی ہے, مگر وہ سرکاری ادارہ مقرر کل پینشن کا نصف فائدہ ادا کر دیے، نصف ہم نے پاس رکھی ہے، حیات سے درخواست کر کے کل پینشن وصول کا درست ہے، جب آپ کے والد کا ہے تو لے سکتے ہیں۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو حج مبارک ہو، آمین، جزاکم اللہ۔ میں نے مہاجرین اولین کو پایا، وہ موٹے کپڑے کا حمامہ استعمال کرتے تھے، سیاہ رنگ کا، سفید رنگ کا، سرخ رنگ کا اور سبز کا۔ حدیثی کتاب جو سمیم کتاب اللبا، خیر معتبر کتاب ہے۔ میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے ادھر کے امام صاحب نے مغرب کی نماز میں وقفہ دینا شروع کر دیا، اللہ سے ہدایت ہے، غلطی ہے۔ دو منٹ کا اذان کے بعد ان کا کہنا ہے کہ نمازی نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور نمازیوں کے کھنے پر ہی میں نے یہ کیا ہے۔ ان سے پوچھا 1400 سال سے جو مغرب ہم تک پہنچی ہے وہ نمازی پہنچتے تھے، ابھی نمازیوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے، کہیے آپ کے ایمان میں خلل ہے؟ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کے درمیان وقفہ کرنا اس زمانے کے بدعات و محدثات میں سے، وقفہ ترک کرنا ضروری ہے۔ پڑھنے کی کوشش کرتے مگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا، حافظ بہت کمزور ہے، امتحان میں کامیابی نہیں ملتی۔ بہرحال ایک ہی بات ہے ساری، اور وہ ہے دل سے پڑھنا۔ جو کام آپ دل سے کریں گے خود بخود اس میں حافظہ کام کرے گا، اس میں دل لگے گا، دل لگنی ضروری ہے، کیونکہ دل ہی نہیں لگتا ہے تو یاد کیا رہے گا، اور دل ہی نہیں لگتا ہے تو کامیابی کیا ہوگی۔ تو آپ مجھ سے پوچھے بغیر پہلے اپنے دل کو سیدھا کر لیں۔ استفتِ قلب کا، فإن اللہ قد آتاک المفتیین۔ حج کی مبارکباد، ایک مسجد آپ کی مسجد سے ادائی موجودگی میں بندہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے دعائیں مانگتے رہے، میری اہلیہ کینسر کے باعث تکلیف میں اللہ انہیں زندگی اور صحت دے، دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ میری ہمشیرہ کو کالے یرخان ہے، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ محمد خالد جو السر اور ٹیومر کے مرض مبتلا ہے، تمام ڈاکٹروں کو جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ اپنے خزائن سے شفا عطا فرمائے۔ ہر میں نوکری سے فارغ ہو گیا، جن میں حرام شامل تھا، نوکری سے فارغ ہو گئے تو مدرسے سے بھی فارغ ہو جاؤ، کوشش کرو کہ اول سے اخیر تک علوم پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند مہینے فارغ رہو اور پھر پن میں گھسنے کی کوشش کرو۔ اکثر لوگ جو بینک چھوڑ دیتے ہیں یا بیمے، تو وہ تنخواہیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، بعد میں اس جیسے موقع ملتا نہیں ہے تو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو اور پھر بولو، اپنے ایمان کو پہلے جانچو پھر اقدامات کیا کرو۔ فتوے کی روح سے کسی ایسے ملازمت میں یقیناً رہنا خطرناک ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے کاروبار کو چھوڑا نہ جائے جب تک واضح حرام نہ ہو۔ البتہ یہ دعائیں مانگی جائے اور عہد کیا جائے کہ خدا اس کا متبادل مجھے نصیب فرما، اور اس کے اندر میرے لیے خیر و عافیت اور حلال ڈالے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ایک نہ ایک دن سن لے گا، اس کے دربار میں اور خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کو ناموزون رزق اور تنخواہ سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ یا رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ، اللہم انت السلام و نحن نرجو الیک بالسلام و نحن نستدعی منکم السلام و العافیہ و الخیر کلہ، خیر الدین و الدنیا و خیر الآخرہ، و نعوذ بک من الشر کلہ و فساد ہذا الدنیا، اللہم انا نعوذ بک من سوء اعمالنا و شر الشیاطین، اللہم اثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جنہوں نے عاجز اور فقیر کے لیے دعائیں کی اور حج کی مبارکباد دی، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور انہیں اور سب حاضرین کو حج اور بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جنہوں نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا ہے، اللہ ان کے بیماروں کو زندگی، صحت، شفا نصیب فرمائے۔ جن کے کاروبار میں کچھ گھٹن ہے، اللہ خزائن غیب سے ان کی مدد فرمائے اور انہیں حلال رزق وافر نصیب فرمائے۔ جن کی اور ادعیہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جو حاجات ہیں رب العزت پوری فرمائے۔ جو مشکلات ہیں اللہ تعالی حل فرمائے۔ جو مراحل ہیں حیات کے یا ممات کے، اللہ تعالی دستگیری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔